السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
دہشت گرد حملوں کے شدید خطرے سے دوچار، 64 شہروں کی ایک تجزیاتی فہرست میں پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
حکومت سخت گیر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ جاری کر سکتی ہے، بشرطے کی تمام ضابطوں کی خانہ پوری کر دی گئی ہو۔ راجناتھ سنگھ کا بیان، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور اسلامک اسٹیٹ گروپ نے سعودی عرب میں خود کش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ گلوبل رسک انالائزس کی فرم ویرسک میپل کرافٹ نے ایسے 64 شہروں کی نشاندہی کی ہے جہاں دہشت گردی کے حملوں کا خطرہ زیادہ ہے۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
عالمی خطرات کا تجزیہ کرنے والی فرم ویرسک میپل کرافٹ کی ایک رپورٹ میں دنیا بھر کے ایسے شہروں کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے جنہیں دہشت گرد حملوں کا خطرہ لاحق ہے۔ اس فہرست میں شامل دہشت گردی کے شدید خطرے سے دوچار 64 شہروں میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل ہے اور فہرست میں اس کا 44واں نمبر ہے۔ رپورٹ مرتب کرنے کے لیے گزشتہ 6 برس کے دوران ہونے والے حملوں کی شدت اور تعداد کی روشنی میں دنیا کے 1300 شہروں کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیے میں عراق کا شہر بغداد سر فہرست ہے۔ فہرست میں شامل 12 دارالحکومتوں میں افغانستان کا دارالحکومت کابل، مصر کا قاہرہ، نائجیریا کا ابوجا اور کینیا کا دارالحکومت نیروبی بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے 6 شہروں پشاور، کوئٹہ، کراچی، راولپنڈی، لاہور اور سکھر کو بھی دہشت گردی سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ ویرسک میپل کرافٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مصر، اسرائیل، کینیا، نائجیریا اور پاکستان جیسی کلیدی اہمیت کی حامل معیشتوں میں دہشت گرد حملے کاروبار اور سپلائی چین کے تسلسل کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 1 برس سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جس کے بعد شدت پسندوں کے حملوں میں اگرچہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن اس دوران ملک کے مختلف شہروں میں کئی مہلک حملے ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کا سیف سٹی یعنی محفوظ شہر پروجیکٹ اس سال ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے فعال ہونے کے بعد شہر سے چیک پوسٹیں ہٹا دی جائیں گی۔ کراچی اور پنجاب کے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اسی قسم کے منصوبے زیر غور ہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ بنیادی طور پر نگرانی کا نظام ہے جس میں کیمروں کے ذریعے مشتبہ افراد کی شناخت یا واردات کے بعد شواہد اکٹھے کرنے میں مدد ملے گی۔
سیف سٹی جو ہوگا وہ صرف سرویلنس کیمرا سے تو اچیو نہیں ہوگا، تو وہ سیف سٹی کا جو ورڈ ہے استعمال ہوا ہوا ہے وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے ایک مانیٹرنگ سسٹم ان اے سٹی، جو کراچی میں بھی کسی حد تک کچھ پروپورشنز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں۔ پریونشن اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں یعنی ڈیٹیکشن میں شاید اس میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ کی فلمنگ ہوتی رہے کوئی۔
ملک میں اپنی نوعیت کے پہلے محفوظ شہر پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد میں مختلف مقامات پر 2000 کے قریب نگرانی کے کیمرے نصب کیے جائیں گے، جنہیں تیز رفتار انٹرنیٹ نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے گا۔ اربوں روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس پروجیکٹ میں مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، جس میں گاڑیوں کی ترسیل کا کمپیوٹر نظام اور چہرے کی شناخت کرنے والا سافٹ ویئر شامل ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قلعہ عبداللہ نامی علاقے سے 1350 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برامد کیا ہے۔ تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے صوبے کے مختلف اضلاع میں گزشتہ 1 ماہ سے جاری کارروائیوں میں 1350 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جمعے کو کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں انٹیئر کور ایف سی کے ڈی آئی جی طاہر محمود نے بتایا کہ صوبے کے جنوبی اضلاع کلات اور مستونگ میں 8 روز تک شرپسندوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں ان کے بقول 1 کمانڈر سمیت 20 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے 3 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو اپنے ٹھکانے بلوچستان کے شمالی اضلاع کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ایف سی نے یوب ڈویژن کے تمام اضلاع میں بھی آپریشن کیا۔
600 لیٹر ایسڈ ہے جو بارود بنانے میں استعمال ہوا ہے، 5 ڈرم ایکسپلوسو پروسیسنگ کیمیکل ہے، اس کے علاوہ تقریباً 6500 کے قریب جو ہیں وہ سرکٹ باکس ہیں جو یوز ہوتے ہیں آئی ڈیز میں اور ڈفرینٹ دھماکہ خیز مواد میں ہوتے ہیں، ڈیٹا کارڈ ہے تقریباً 2500 میٹر کے قریب، 8000 میٹر کچھ وائرز ہیں جو کہ ان ایکسپلوسو ڈیوائسز میں یوز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 480 آئی ڈی باکسز ہیں جن میں آئی ڈیز پریپیئر کرتے ہیں یہ ایکسپلوسو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ساری چیز کی طرف میں دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی تھی، اور اسپیشلی یہ چیزیں کوئٹہ، خوزدار اور یہ لورا لائی اور زوب کے ایریا میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ پچھلے چند دنوں میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری، جو ہے ایکسپلوسو کا جو بیس ہے اس کو ہم نے ختم کیا ہے۔
ادھر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 2 بم دھماکے ہوئے۔ جمعے کو کوئٹہ کے نواحی علاقے میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی گاڑی کو پہلے سے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ بم دھماکے میں ایف سی کے 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ایف سی کے 1 اہلکار کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کمبرانی روڈ پر ایف سی کی گاڑیاں معمول کے گشت پر تھیں کہ سڑک کے کنارے ایک رکشے میں نصب بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور 8 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کے شب بھی کوئٹہ میں 1 بم دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک بار پھر عسکریت پسندوں سے کہا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک کر قومی دہاڑے میں شامل ہو جائیں۔
بلوچستان سے ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ لے کے دم لیں گے اور دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کریں گے، اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ پرامن شہری بن جائیں اور ہتھیار ڈال کر حکومت کے پاس، اور ایک دفعہ پھر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور ہتھیار ڈال دیں حکومت کے پاس اور مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں، نہیں تو اپنے انجام کے لیے یقیناً تیار ہوں۔
سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر رہی ہے اور یہ عمل بلا تفریق جاری رہے گا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں نے سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے گھر پر چھاپہ مارا ہے، مگر انہیں گرفتار نہ کر سکی کیونکہ وہ ضمانت پر ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر سطح پر متحرک نظر آ رہے ہیں۔ جمعے کو کراچی پولیس نے سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تو مختلف مقدمات میں 30 مئی تک ضمانت پر ہیں، لیکن اس چھاپے میں ان کے کچھ ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بار بار کوشش کے باوجود اس معاملے پر سرکاری موقف تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوں اور مجھے خام خواہ یہ پورٹری کر کے کہ جیسے میں نے کوئی الیگلٹی کی ہے اور مجھے ڈسگریس کرنا چاہتے ہیں، ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں اریسٹ کر کے، میری ہر کیس میں بیل ہوئی ہوئی ہے، ڈیلی یہ 1-2 FIR کاٹتے ہیں اور میں بیلز کراتا ہوں، 10 کیسز میں میری ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں جو انہوں نے ڈسکلوز ہائی کورٹ میں کی ہیں۔ خود ابھی میرے گھر کے گیٹ کے باہر سے 3 میرے لوگ، 2 میرے ڈرائیور ہیں، 1 میرا گارڈ ہے، ادھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں۔
شہر میں پولیس کی مزید کاروائیوں کے حوالے سے جاری ہونے والے پریس ریلیز کے مطابق پولیس نے پچھلے 30 گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں 70 سے زائد چھاپے مارے، درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور 7 مشتبہ افراد پولیس کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشنز میں متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف کراچی میں پانی کی قلت پہلے ہی بحران کی شکل اختیار کر گئی تھی اور کچھ علاقوں میں تو یہ بحران سنگین سے سنگین تر ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے جمعے سے شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کے بحران کے خلاف علاقہ مکینوں کی طرف سے احتجاج ہوتے رہے ہیں جو کبھی کبھی پرتشدد شکل بھی بھی اختیار کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جس سے امن و امان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ حکومت سندھ نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
عراقی نائب صدر ایاد علاوی نے امریکی اتحادی افواج کی جانب سے داعش کے خلاف فضائی حملوں کے غیر مؤثر ہونے پر تنقید کی ہے۔ جمعہ کے روز اردن میں ورلڈ اکنامک فورم پر بات کرتے ہوئے مسٹر علاوی نے کہا کہ اتحاد نے پہلے تو فتح حاصل کی پھر شکست، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عراقی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے حکمت عملی وضع کریں اور پھر اسے اتحاد کے سامنے پیش کریں۔ ایسے میں جب شدت پسند عراق اور شام بھر میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ داعش کے شدت پسندوں کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی ہار ہو رہی ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بات جمعرات کے روز دی اٹلانٹک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ مزید تفصیل کارلا باب کی اس رپورٹ میں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ رمادی میں موجود عراقی کمانڈر نے اس ہفتے کے آغاز پر ایسے میں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا جب لڑائی والے علاقے میں ریت کا طوفان آ گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کا کہنا ہے کہ جب داعش کے عسکریت پسندوں نے شہر پر قبضہ کیا تو امریکی قیادت والی اتحادی فورسز اور عراقی فورسز کے درمیان مواصلات نہ ہونے کے برابر تھے۔
سینڈ سٹارمز ڈیڈ ناٹ امپیکٹ کوالیشن ایبلٹی ٹو کنڈکٹ ایئر سٹرائکس۔
ریت کے اس طوفان نے اتحادی فورسز کی جانب سے فضائی حملوں کی اہلیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ رمادی میں عراقی فورسز کا خیال ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ فضائی مدد سے محروم رہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال پر کہ آیا مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر موجود عراقی فورسز نے مؤثر طور پر حملوں کی ضرورت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، یا پھر آپریشن چوکیوں پر موجود امریکی اتحادی فورسز نے مؤثر طور پر یہ پیغام نہیں دیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ حملے نہیں کر سکتے۔ وارن کا کہنا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں۔ محکمہ خارجہ کے عہدیداروں کے مطابق داعش کے عسکریت پسندوں نے رمادی پر حملے کے لیے 30 خودکش حملہ آور کاریں استعمال کی تھیں۔ جمعرات کے روز پینٹاگون نے کہا تھا کہ امریکہ آئندہ ہفتے تک عراق کو 2000 کی تعداد میں 84 ٹینک شکن راکٹ بھیجے گا۔
The key in weapons, of course, is matching, is matching the weapon to the threat. And in this case,
وارن کہہ رہے تھے کہ اسلحے کی خوبی یہ ہے کہ وہ خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 84 اس موجودہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت بہترین انتخاب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 84 سادہ ہیں اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم تربیت کے ساتھ بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب چھوٹے ہتھیاروں کو کار بموں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یا تو انجن کو ناکارہ کر دیتے ہیں یا پھر ڈرائیور کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسلحے کو ناکارہ کرنے والا یہ نظام فوری طور پر ہتھیاروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے وائس آف امریکہ کو جمعرات کے روز بتایا کہ یہ منصوبہ کافی نہیں ہے۔
It's a band-aid on a artery that's hemorrhaging. We need to have a policy.
یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ وہ چیز یا مدد بھیجنا جس کی ضرورت نہ ہو۔ ہمیں کسی پالیسی یا حکمت عملی کی ضرورت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو فی الحال موجود نہیں۔ تھوڑے سے ہتھیار بھیج دینے سے کام نہیں ہوگا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ حالیہ فتح کے باوجود عراق میں اتحادی حملوں کے آغاز سے اب تک داعش تقریباً 25% علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس میں ریپبلکن قانون ساز داعش کے خلاف مربوط امریکی فوجی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اوباما انتظامیہ ایسے کسی بھی لائح عمل کے خلاف ہے۔ مزید تفصیلات زلتیشا ہوک کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
داعش نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے اپنے انتہا پسندوں کو پالمیرا شہر کے باہر دکھایا ہے۔ یہ ایک قدیمی شہر ہے جو اقوام متحدہ کے ثقافت اور تعلیم و سائنس سے متعلق ادارے یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کے الفاظ،
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies, to review their military actions.
میں ایک دفعہ پھر تمام فریقوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اپنے لائحہ عمل پر نظر ثانی کریں، اپنی فوجی کاروائیوں کا جائزہ لیں اور پالمیرا کے تحفظ میں مدد کریں۔ جمعرات کے روز امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے دہشت گردوں کے خلاف امریکی فوجی کاروائیوں کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں خطے میں زمینی افواج بھیجنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گریم کے الفاظ، ہمیں ایک ایسی عرب فوج تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس کا ہم بھی حصہ ہوں، اور جو اندر جائیں اور شام کے اندر خلافت کو ختم کرے اور داعش سے علاقے واپس لیں۔ ایک اور امریکی سینیٹر ٹیڈ کروز نے کردش پیشمرگا فورسز کو داعش کے خلاف مسلح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا،
They're right now fighting ISIS on the ground. They are, as a very practical matter, our boots on the ground. The problem is ISIS is using US military equipment they've seized from Iraq.
عملی اعتبار سے ہماری فوج اس وقت وہاں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ داعش اس امریکی فوجی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے جو اس نے عراق میں اپنے قبضے میں لیا تھا۔ کردوں کے ہتھیار جدید دور کے نہیں ہیں، اور اوباما انتظامیہ کردوں کو مسلح کرنے سے جو انکار کر رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اوباما انتظامیہ امریکی فوجیوں کو ایک اور جنگ میں ملوث کرنے کے خلاف ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ امریکی مفاد میں نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ریچرڈ کے الفاظ،
American boots on the ground are not the answer. Neither the American people nor the region's interests would be well served by a major
زمین پر امریکی فوجیوں کی موجودگی مسئلے کا اصل حل نہیں ہے۔ امریکی فوجیوں کو ایک بڑی لڑائی میں ملوث کرنا نہ امریکیوں اور نہ ہی خطے کے مفاد میں ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ریچرڈ کے۔ امریکہ داعش سے علاقے چھڑوانے میں مقامی فورسز کی مدد کرنے کی غرض سے داعش کے خلاف فضائی حملوں میں حصہ لے چکا ہے، ساتھ ہی وہ شام میں اپوزیشن فورسز کو فوجی ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی شہر بنغازی میں 19 فوجی اہلکار ہو گئے ہیں، جہاں لیبیا کی فوج نے شہر کا قبضہ چھڑانے کے لیے اسلامی شدت پسندوں کے خلاف تازہ کارروائی کی، جبکہ داعش سے منسلک ایک گروہ نے ملک میں ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کینیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی کینیا کے ایک گاؤں پر الشباب عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں الشباب شدت پسندوں نے ایک یونیورسٹی پر پچھلے ماہ قبضہ کر لیا تھا اور تقریباً 150 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ مزید تفصیل محمد یوسف کی اس رپورٹ میں۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کینیا کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس نے گریسا کاؤنٹی کے اس چھوٹے قصبے پر حملے سے گریز کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان موینڈا نجوکا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے صومالیہ سے تعلق رکھنے والے گروپ الشباب کا ہاتھ ہے۔ الشباب کے کچھ مشتبہ عسکریت پسندوں نے اجارہ قصبے پر حملے کی کوشش کی۔ عوام نے سیکیورٹی کو خبردار کیا، جس کے بعد فوری طور پر کارروائی کی گئی اور یہ یقینی بنایا گیا کہ ہلاکتیں نہ ہونے پائیں۔ کینیا کی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق حملہ آور 5 روز سے علاقے میں تھے۔ گواہوں اور مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ لڑائی کے بعد بھی تاحال کچھ حملہ آور علاقے میں موجود ہیں اور مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ مسٹر نجوکا کا کہنا ہے کہ فورسز عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ علاقے میں ہماری فورسز موجود ہیں، حتمی طور پر تو یہ معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کس مقام پر ہیں۔ تاہم جب ہماری فورسز آگے بڑھیں تو عسکریت پسند آبادی میں گھل مل گئے۔ کیونکہ یہ لوگ علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو مقامی باشندہ ظاہر کر کے چھپنے کی کوشش کریں۔ یہ حملہ اس کے محض 2 روز بعد پیش آیا ہے جب الشباب کے عسکریت پسندوں نے قریبی قصبے کی ایک مسجد پر حملہ کیا، وہاں خطبہ دیا اور ان لوگوں کے نام پکارے جو مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے تھے۔ ان میں سیکیورٹی کا شعبہ بھی شامل ہے۔ الشباب کے عسکریت پسندوں نے گزشتہ ہفتے گریسا یونیورسٹی کالج پر حملہ کیا تھا اور یونیورسٹی کی عمارت میں کئی لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس محاصرے کے خاتمے تک 148 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ الشباب نے ایسے حملے جاری رکھنے کا عزم کیا ہے، جبکہ کینیا نے صومالیہ میں اپنے دستے تعینات کیے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف صومالی حکومت کی جنگ میں ان کی مدد کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے جمعے کے روز سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں واقع شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جہاں کم از کم 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق خودکش حملہ مشرقی ساحلی صوبے القطیف کے ایک گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق حملے کے وقت امام علی نامی مسجد میں 150 سے زائد نمازی موجود تھے. ایک عینی شاہد نے بذریعہ ٹیلی فون خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ وہ نماز کی پہلی ہی رکعت میں تھے جب دھماکہ ہوا. برونڈی کے پناہ گزینوں نے ہیضے کی وبا پھوٹنے سے 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملک میں سیاسی افراتفری کے باعث یہ لوگ ہمسایا تنزانیہ بھاگ گئے تھے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے جمعے کے روز بتایا کہ تنزانیہ کے 2 افراد بھی اس مرض سے ہلاک ہو گئے. ایک سینئر امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو جو ملک میں غربت اور جور و ستم سے مجبور ہو کر نقل مکانی کر رہے ہیں ملکی شہریت دی جانی چاہیے جو علاقے میں موجودہ انسانی بحران کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا. ملک کے نائب وزیر خارجہ اینتھنی بینکن نے جمعے کے روز پنگون میں میانمار عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ کوئی حیثیت یا شناخت نہ ہونے سے جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ نقل مکانی کا سبب بنتی ہے. امریکی صدر براک اوباما نے اسرائیلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو کسی طور پر بھی جوہری ہتھیار کے حصول کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. انہوں نے یہ بات جمعے کے روز واشنگٹن کے ایک بڑے سیناگوگ کا دورہ کرتے ہوئے کہی. مسٹر اوباما نے کہا کہ ایران امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ ماہ جوہری تنازع پر سمجھوتے کے خد و خال پر ہونے والے اتفاق رائے کے نتیجے میں پہلے ہی ایران کے جوہری پروگرام کی جزیات پر روک لگانے اور ترک کرنے میں کامیابی ہوئی ہے. صدر نے کہا کہ اب ہم اس معاملے کے مربوط حل کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کی مشرقی ریاست میری لینڈ کی اٹارنی میریلن موبسی نے کہا ہے کہ گرینڈ جیوری نے ان تمام 6 افسران کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے جن پر ایک سیاہ فام شخص کی حراست میں موت کا الزام تھا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اس سال کے شروع میں چین میں حقوق نسواں کی متعدد علمبرداروں کو اس بین الاقوامی دن سے ذرا ہی پہلے گرفتار کیا گیا جس میں خواتین کی برابری کی خوشی منائی جا رہی تھی. ان کا شمار چین کی کچھ نمایاں سرگرم کارکنوں میں ہوتا تھا اور انہیں چین کی استبدادی حکومت کی جانب سے اب تک زیادہ تر برداشت کیا جا رہا تھا. چین کی حقوق نسواں کی تحریک کے بارے میں ہانگ کانگ سے شینن وینسینٹ کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
مارچ کے مہینے میں خواتین کے بین الاقوامی دن سے قبل جب پولیس نے انہیں بلا وجہ لڑنے جھگڑنے اور ہنگاموں کو ہوا دینے کے الزام میں گرفتار کیا تو انہیں فیمنسٹ 5 اور چین کی حقوقی نسواں کی 5 نمایاں ترین علمبردار قرار دیا گیا. ان خواتین کی گرفتاریوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی. سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمنتا پار نے ان کی حمایت کے لیے پیغامات ٹویٹ کیے. پولیس نے انہیں اپنی قید کے 37th روز اس وقت رہا کر دیا جب قانون کے مطابق ان پر باضابطہ الزام عائد کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سرگرم کارکنوں کی گرفتاریوں نے حقوقی نسواں کی کمیونٹی کے اندر بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے. آئرن، جو اپنے لیے ایک فرضی نام کو ترجیح دیتی ہیں، چین میں خواتین کے مسائل پر فیمنسٹ 5 کے ساتھ کام کر چکی ہیں. ان کے الفاظ:
Because we all know that what we are doing is right, is trying to make people's life better.
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت ہمیں اس وجہ سے کیوں گرفتار کر رہی ہے کہ ہم جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. جن خواتین کو گرفتار کیا گیا ان کے نام یہ تھے: لی ٹنگ تھینگ، یینگ چورین، وی ٹنگ ٹین، وو رونگ رونگ اور وینگ مین. انہوں نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر بسوں اور ریل گاڑیوں میں سٹکرز اور پمفلٹ بانٹتے ہوئے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف ایک مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی. ان کی جانب سے خواتین کے حقوق کے لیے کوئی عوامی تحریک منظم کرنے کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا. 2012 میں بھی انہوں نے خواتین کے لیے برابری کی بنیاد پر سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہوئے مردوں کے پبلک ٹوائلٹس پر قبضہ کر لیا تھا. ان میں سے کچھ نے اس سے قبل خون سے لت پت دلہن نامی ایک مہم بھی ترتیب دی تھی جس میں انہوں نے گھریلو تشدد پر توجہ مرکوز کرانے کے لیے سرخ چینٹوں کے عروسی ملبوسات میں مظاہرہ کیا. فیمنسٹ 5 چین میں حقوقی نسواں کی تحریک میں ایک نیا اور بہت مؤثر مقام رکھتی ہیں. ثقافتی اعتبار سے خواتین کے لیے لازم تھا کہ وہ مردوں کی اطاعت شعار اور فرمانبردار بن کر رہیں اور انہیں حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ماؤزے تھینگ کے دور میں خواتین نے پہلے سے زیادہ برابری کا مقام حاصل کیا. حکومت نے خواتین کے پیر چھوٹے رکھنے کی خاطر انہیں تنگ جوتے پہنانے کی روایت کو غیر قانونی قرار دے دیا اور پروپیگنڈے کے ہیروز میں صوبے شانشی کی آئرن گرلز جیسی خواتین کو شامل کیا گیا جنہوں نے زراعت کے لیے قابل کاشت کے تیار کیے تھے۔ چین میں آج حقوقی نسواں کی علمبردار خواتین نوجوان ہیں جن میں سے بیشتر کی عمریں 25 یا 26 برس کی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی عوامی مہمات صرف چند سال قبل شروع ہوئی تھی۔ ژینگ جینگ ایک چینی بلاگر اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں میں ایک بچے کی پالیسی کی یہ نسل، یہ لڑکیاں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہ اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اب آپ پہلے سے زیادہ بحث مباحثے دیکھ سکتے ہیں۔ حقوقی نسواں کی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس سال کے شروع میں ان کی گرفتاریوں سے انہیں صرف تحریک ہی ملی ہے اور دوسروں کو ان کے نصب العین میں شمولیت پر مائل کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی مایا وینگ کہتی ہیں کہ وہ ایک لڑائی لڑ رہی ہیں جو طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ اب جنوں کو بوتل میں دوبارہ بند کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم عارضی طور پر کچھ خاموشی یا سرگرمی میں کمی دیکھیں گے، لیکن یہ تحریک آخر کار موجود رہے گی اور حقوقی نسواں کی تحریک بڑھتی رہے گی۔ یہ خواتین اپنی رہائی کے بعد بھی امن عامہ میں خلل اندازی اور لڑائی جھگڑے کرنے اور مسائل پیدا کرنے کے الزامات کی بنیاد پر زیر تفتیش ہیں۔ خواتین کے وکلا کا کہنا ہے کہ چینی حکومت ابھی تک ان خواتین کو مشتبہ خیال کرتی ہے اور ان میں کئی ایک کے ساتھ پولیس کی متعدد گھنٹوں کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کے خلاف سیریز کا پہلا T20 میچ جیت لیا ہے۔ تفصیلات افضل رحمان سے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ اور سیکیورٹی حکام نے ایک چیلنج کے طور پر زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے انتظامات کیے ہیں اور جمعے کو دونوں ملکوں کے مابین T20 دو میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے دی۔ ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے زمبابوے نے 20 اووروں میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنا کر یہ میچ جیت لیا۔ زمبابوے کے کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اوپننگ بیٹسمینوں نے یہ میچ ان سے چھینا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے اوپننگ کھلاڑی مختار احمد مین آف دا میچ قرار پائے۔ انہوں نے 83 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کر دی، تاہم پھر بھی زمبابوے کی ٹیم نے زبردست مقابلہ کیا اور میچ کو آخری اوور تک لے گئی۔ میچ کی اختتامی تقریب میں پاکستانی ٹیم کے کپتان شاہد افریدی کا کہنا تھا،
آج کراؤڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ میسج گیا ہے کہ ہم واقعی کرکٹ نیشن ہیں اور ہم کرکٹ اپنے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت زبردست ایفرٹ رہی ہے۔ آئی تھنک اس چیز کو ہم مس کر رہے تھے، ہماری عوام مس کر رہی تھی، اور ہمارے جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے پاکستان کا وہ اس چیز کو مس کر رہا تھا۔ گراؤنڈ دوبارہ آباد ہو گئے، شادی ہالوں کے بجائے اب کرکٹ ہوتی ہے یہاں پہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زبردست چیز ہے، اور ان شاء اللہ ان فیوچر ڈیفینیٹلی کرکٹ بورڈ ہماری کوشش کرے گا ان شاء اللہ کہ اور ٹیمیں بھی یہاں آ سکے۔
6 برس پہلے مارچ کے مہینے میں قذافی اسٹیڈیم جاتی ہوئی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان کرکٹ کے میدان میں جس عالمی تنہائی کا شکار تھا، جمعے کے روز وہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے پاکستانی ٹیم کے ایک پاکستانی گراؤنڈ پر بالمقابل آنے کے بعد بظاہر ختم ہو گئی ہے۔ جمعے کو ہونے والے میچ میں، جس کے تمام 27,000 ٹکٹ پہلے ہی فروخت ہو چکے تھے، شائقین میچ شروع ہونے سے بہت پہلے کرکٹ گراؤنڈ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ لاہور میں سخت گرمی کے باوجود قطاروں میں کھڑے ہو کر اور تمام سیکیورٹی بیریئر سے گزر کر لوگ سٹیڈیم پہنچے۔ ٹیسٹ میچ سٹیٹس رکھنے والی زمبابوے کی پہلی کرکٹ ٹیم ہے جو پاکستان آئی ہے، اور ان کے مینیجر کا کہنا ہے کہ چونکہ زمبابوے خود بھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کرکٹ کے میدان میں عالمی تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، لہذا وہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرنے اور کرکٹ کا بول بالا کرنے یہاں آئے ہیں۔ لاہور میں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے مختلف شہروں سے بھی لوگ یہاں پہنچے تھے، جبکہ اسٹیڈیم میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری میچ اتوار کو کھیلا جا رہا ہے، جس کے بعد دونوں ٹیمیں تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلیں گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کی اعلی عدالت نے جمعے کے روز وزیراعظم نواز شریف کے خلاف ایک 24 سالہ پٹیشن خارج کر دی ہے، جس میں ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق 24 سال پرانی درخواست خارج کر دی ہے۔ 1991 میں وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے ایک وکیل اقبال جعفری نے درخواست دائر کی تھی، جس میں نواز شریف پر غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام لگاتے ہوئے استدعا کی گئی تھی کہ ان کے انتخابات لڑنے پر تاحیات پابندی عائد کی جائے۔ رواں ماہ ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس درخواست کی سماعت کے لیے جسٹس فروخ عرفان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ اعلی عدالت کے بینچ نے جمعے کو درخواست کی لگ بھگ 1 گھنٹے تک سماعت کے بعد اپنے مختصر فیصلے میں اسے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کی طرف سے بینچ میں شامل 2 جج صاحبان کو تبدیل کرنے کی بھی درخواست کی گئی تھی، لیکن اقبال جعفری کے ان اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ بیرسٹر اقبال جعفری کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2013 کے عام انتخابات کے دوران بھی وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا تھا، لیکن ان کے اعتراضات پر توجہ نہیں دی گئی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے صدیق الفاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی لوگ صرف ذاتی انعت کی بنیاد پر سیاسی قائدین پر الزام لگا کر عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعے کے روز بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ اگر حریت کے لیڈر سید علی شاہ گیلانی درخواست مکمل کر کے باقاعدہ داخل کریں تو ان کی پاسپورٹ کی درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
حکومت نے کہا ہے کہ وہ سخت گیر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی پاسپورٹ کی درخواست پر اس وقت غور کرے گی جب تمام ضابطوں کی خانہ پوری کر دی گئی ہو۔ اس نے اشارہ دیا کہ وہ گیلانی کو پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہاں ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی درخواست تمام ضابطوں کو مکمل کرنے کے بعد آتی ہے تو ہم اس پر غور کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مرکزی حکومت سخت گیر علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ دے گی۔ جمعرات کے روز وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ جس شکل میں علی شاہ گیلانی کی پاسپورٹ کی درخواست آئی ہے اس پر کارروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ نامکمل ہے۔ انہوں نے نہ تو فیس جمع کی ہے، نہ بائیو میٹرک تفصیلات دی ہیں اور نہ ہی ان کی تصویر ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پاسپورٹ حاصل کرنا ہر بھارتی شہری کا حق ہے اور ضروری خانہ پوری کے بعد وزارت خارجہ پاسپورٹ جاری کرتی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق درخواست گزار کو تمام تفصیلات اور ضابطوں کی خانہ پوری کے ساتھ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ وزیر دفاع منوہر پریکر نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ حاصل کرنے سے قبل یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ بھارت کے باشندہ ہیں، انہیں قومیت کے خانے میں خود کو بھارتی لکھنا ہوگا۔ سید علی شاہ گیلانی اپنی بیمار بیٹی کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ انہیں پاسپورٹ دیا جائے۔ بھارتی کشمیر میں برسر اقتدار پی ڈی پی انہیں پاسپورٹ جاری کرنے کی حامی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مرکز کو انسانی بنیاد پر گیلانی کو پاسپورٹ دینا چاہیے، جبکہ اس کی حلیف جماعت بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب تک سید علی شاہ گیلانی بقول اس کے اپنی قوم دشمن سرگرمیوں کے لیے معافی نہیں مانگتے انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیا جانا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق سید علی شاہ گیلانی نے آن لائن درخواست دی ہے، وہ ابھی تک سری نگر میں واقع پاسپورٹ کے علاقائی دفتر نہیں گئے ہیں۔ جدید قوانین کے مطابق درخواست گزار کو ذاتی طور پر پاسپورٹ دفتر جا کر انگلیوں کے نشانات دینے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی کھچوانی ہوتی ہے۔ دریاسنا مرکز نے تارکین وطن کشمیری پنڈتوں کی مالی امداد 6,600 روپے ماہانہ فی خاندان سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی ہے۔ بھارتی کشمیر کی حکومت نے یہ تجویز مرکز کے پاس بھیجی تھی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی وزیر دفاع نے جو 2 روزہ دورے پر بھارتی کشمیر میں ہیں، دنیا کے سب سے بلند میدان جنگ سیاچن کا ہوائی جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دو روزہ دورے پر لداخ کے سرحدی قصبے نوبرا پہنچے، جہاں سے وہ سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں گئے اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دنیا کے اس بلند ترین میدان جنگ کا فضائی معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے بیس کیمپ پر وہاں تعینات فوجی افسروں اور سپاہیوں سے ملاقات کی۔ لداخ کے مرکزی شہر لیہ اور پھر سری نگر پہنچ کر انہوں نے کور کمانڈروں سے بھارت چین سرحد یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن اور بھارتی کشمیر کی اندرونی حفاظتی صورتحال پر بریفنگ لی۔ شام کو وہ گورنر نریندر ناتھ وہرا اور صوبائی وزیر اعلی مفتی محمد سعید سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ مقامی سیاسی حلقے، بھارتی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر اعلیٰ کے درمیان اس ملاقات کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مفتی محمد سعید متنازع فی قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو، جس کے تحت بھارتی فوج کو صوبے میں گزشتہ 25 برس سے جاری مسلح جدوجہد سے نمٹنے کے لیے بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، مرحلہ وار ہٹانے کا مطالبہ دہرائیں گے۔ مختلف سیاسی اور انسانی حقوق تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ بھارتی فوج کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، لیکن سزا سے بچنے کے لیے اس قانون کا سہارا لیتی چلی آئی ہے۔ تاہم حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ چونکہ بھارتی کشمیر میں حفاظتی صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس لیے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو مرحلہ وار ہٹانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پی ڈی پی کے ترجمان اعلی ڈاکٹر محبوب بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جی آرم فورس اسپیشل پاورز ایکٹ پہ ہماری پارٹی پی ڈی پی کا موقف صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب حالات بہت سدھر گئے ہیں، حالات 90 کی طرح نہیں ہے، حالات میں بہت سدھار آیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے حالات کو سدھارنے میں، امن کو قائم کرنے میں، اس لیے اس کا فائدہ ہم لوگوں کو پہنچنا چاہیے، اور آرم فورس اسپیشل پاورز ایکٹ جو ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں، اب نارمل سچویشن میں لاگو کیا گیا تھا، ہمارا ماننا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو امینڈ کرنا چاہیے یا ریووک کرنا چاہیے تاکہ پیس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچ سکے۔
کشمیر کا دورہ شروع کرنے سے پہلے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ پیش قدمی کے ذریعے صورتحال پر قابو پانے کے حفاظتی دستوں کے طریقہ کار یا پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت، ان کے اپنے الفاظ میں، دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالا جاتا ہے اور پھر دہشت گردوں کے ذریعے ہی ان کا کام تمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کے اس عمل میں سراغ رسانی کا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران کم سے کم جانی نقصان پہنچے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
حالیہ دنوں میں تقریباً 3,000 افراد کشتیوں کے ذریعے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساحلوں پر اتر چکے ہیں۔ ان میں نصف کا تعلق روہنگیا مسلمانوں سے جبکہ باقی کا بنگلہ دیش سے ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے شیخ عزیز الرحمان کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
ایک 22 سالہ بنگلہ دیشی نوجوان ابراہیم حسین نے، جو ایک ماہ سے زیادہ عرصہ انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والی کشتی میں گزار چکا ہے، وائس آف امریکہ کو بتایا۔ بنگلہ دیش سے ایک بڑی تعداد میں مرد اس امید پر ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں کہ وہ ملیشیا پہنچ کر روزگار ڈھونڈ لیں گے۔ ہماری کشتی میں برما کے لوگوں کے مقابلے میں بنگلہ دیشیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 160 یا 170 افراد میں سے 116 کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین نے اندازہ لگایا ہے کہ بنگلہ دیش اور برما سے تعلق رکھنے والے تقریباً 8,000 افراد اب بھی سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال کے اوائل میں تقریباً 300 افراد سمندر میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن کا تعلق بنگلہ دیش اور برما سے تھا۔ ان خطرات کے باوجود اب بھی کئی بنگلہ دیشی اس سفر کا انتخاب کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک رکشہ ڈرائیور عبد الحکیم کا کہنا ہے کہ وہ اگلے موسم سرما میں ملیشیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
جی میں
میں بنگلہ دیش میں اپنی اس قلیل آمدنی سے اپنی فیملی کی کفالت نہیں کر سکتا. یہاں روزگار کے لیے ماحول بہت ہی خراب ہے. میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو ملائیشیا میں کام کرتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو پیسے بیچتے ہیں, اور اسی لیے میں نے ملائیشیا جانے کے لیے کشتی کے سفر کا انتخاب کیا ہے. یہ الفاظ تھے بنگلہ دیش میں ایک رکشہ ڈرائیور کے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
امریکی استغاثہ نے ٹیمپل یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کے چیئرمین یی یاک جنگ کے خلاف حساس سائنسی معلومات چین کو فراہم کرنے کی سازش کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے. چینی نیاد امریکی پروفیسر یی یاک جنگ کو برقی دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا. 47 سالہ ملزم امریکہ میں ایجاد کیے گئے الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی منتقلی کے بدلے میں چین میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے. امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو 10 MH-60 RC Hawk ہیلی کاپٹر, جن کی مالیت 1.9 ارب ڈالر ہے, فروخت کرنے کی منظوری دی ہے, جو سعودی بحریہ کے مشرقی بیڑے کو جدید بنانے پر مختص کیے گئے اربوں ڈالر کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں جمعے کے روز شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر مبینہ خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے. داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. مزید تفصیلات ایڈورڈ ایرانین کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
انٹرنیٹ پر جاری کی گئی غیر پیشہ وارانہ ویڈیو میں امدادی کارکنوں کو شہر قطیفہ میں واقع امام علی نامی شیعہ مسجد میں پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جبکہ زخمیوں کو مسجد کے دروازے سے باہر لے جاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. سماجی میڈیا پر جاری کی جانے والی تصویروں میں زخمیوں کو خون سے لت پت کپڑوں میں ایمبولنس پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز الشیخ نے سعودی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ حملہ آور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا, یہ ایک مذموم اقدام تھا, اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ ملک کے اندر اور اس کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت اور بھائیوں کے درمیان تنازعات اور انتشار کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم سعودی معاشرہ بہت مضبوط ہے اور اس کے قائدین باشعور ہیں, جس سے خطرات قابو سے باہر نہیں ہوں گے. لبنانی محقق حمزہ حسن نے المنار ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند انتہا پسند سنی علماء بہت عرصے سے شیعوں کو کافر قرار دے کر فرقہ واریت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم آن جہانی شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے 1999 کے اپنے خطبے میں شیعوں کو کافر قرار دیا تھا. یہ خطبہ ابھی تک شدت پسند سنی ویب سائٹوں پر پڑا ہوا ہے. امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں سیاسیات کے استاد ہلال خاشانی کا کہنا ہے کہ داعش بڑی شدت سے مشرق وسطی میں شیعہ سنی فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہلال خاشانی کا کہنا تھا,
As we all know, one of the objectives of ISIS is to instigate a Sunni Shiite.
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, داعش خطے بھر میں شیعہ سنی خانہ جنگی کے لیے اکسا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ شیعہ مسجد میں خودکش بم دھماکے جیسا عمل ایسے کسی فساد کے مزید قریب لے جائے گا. شیعہ مسجد پر حملے کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اس سے قبل گزشتہ سال نومبر میں نامعلوم مسلح افراد نے اہل تشیع کی ایک مذہبی تقریب میں فائرنگ کر دی تھی, جس میں 8 افراد مارے گئے تھے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر ہوملیس یعنی بے گھر افراد کیسے گزر بسر کرتے ہیں اور سسٹم میں ان کے لیے کیا آسانیاں رکھی گئی ہیں. امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے یا ایسے افراد کے لیے جو اپنے لیے چھت کا بندوبست نہیں کر سکتے, شیلٹر ہومز تو موجود ہیں, مگر یہاں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ قیام کی اجازت دی جاتی ہے. عام طور پر یہ مدت کسی شخص کے لیے زندگی کے از سر نو آغاز کے لیے کافی نہیں ہوتی, اور یوں ان میں سے بہت سے ایک بار پھر واپس سڑک پر آ جاتے ہیں. فلاڈیلفیا میں ایک غیر منافع بخش ادارہ بے گھر افراد کو چھت سے آگے کی سروسز کی پیشکش کر رہا ہے. ویسٹ فلاڈیلفیا میں تعمیراتی کارکن ایک نئے گھر کے بیرونی دروازے میں کیل ٹھونک رہے ہیں, لیکن یہ 24 یونٹوں پر مشتمل عمارت پہلے سے ہی بھر چکی ہے. یہ عمارت اچیویبلٹی کی ملکیت والی کئی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اچیویبلٹی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو سنگل پیرنٹ فیملیز یعنی باپ یا اکیلی ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو سستی رہائش فراہم کرتا ہے۔ مارکس ایلن اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے خاندان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ برے حال میں ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سر چھپانے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 3 یا 4 بیڈ روم کے گھر ہیں، رو ہاؤسز ہیں، یعنی مشترکہ راہداری والے گھر جو پورے ویسٹ فلیڈلفیا میں پھیلے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی خاندان یہاں آ کر بس رہنے لگ جائے۔ مثلا جس عمارت کو حال ہی میں مرمت کیا گیا ہے، یہاں کے مکینوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایلن بتاتے ہیں کہ اچیویبلٹی کے مکینوں کو ادارے کے خود انحصاری یا خود کفالت کے پروگرام میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو خود احتسابی سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مکینوں کو چھت کے عوض معمولی کرایہ یا فیس ادا کرنا ہوتی ہے، انہیں باہر پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر سال کالج کی سطح پر کم از کم 5 کلاسوں کے لیے داخلہ بھی لینا پڑتا ہے۔ 36 سالہ ایلینا کہتی ہیں کہ یہ پروگرام عزم و ہمت کا متقاضی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خاندان، کام اور تعلیم میں توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اب آپ پر ہے۔ ہارورڈ بیرو نے اسی خود کفالت کے پروگرام کے تحت 4 سال قبل گریجویشن کی۔ ماضی میں منشیات کے کاروبار کرنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر اسکول جانا سڑک پر رہنے سے بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ گولیوں کی گھن گرج، جرائم اور زندگی کو خطرات، یہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ کالج واپس جانے کا خیال ہی ڈراؤنا تھا، بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی ہے۔ لیکن اسی ہارورڈ بیرو نے آخراً ماسٹر ڈگری حاصل کر لی، اور وہ بھی ہیومن سروسز میں۔ میری پہلی جدوجہد تو یہ یقین قائم کرنا تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، مطلب پھر سے کالج جانا اور ڈگری حاصل کر لینا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ بیرو اب اچیویبلٹی کے ساتھ بطور معلم کام کرتے ہیں، اور وہ الکوہل کے عادی رہائشیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خود کفالت کا یہ پروگرام معاشی ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش کے ہنر اور خود احتسابی کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ اچیویبلٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارکس ایلن کہتے ہیں کہ سستی رہائش اور تعلیم تک رسائی غربت کی چکی سے نکلنے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد اچیویبلٹی کے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ میتھیو میٹریلو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، پروگرام ہے آج کی عورت، ٹوڈیز وومن۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کا رول زندگی کے ہر شعبے میں روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ عام مزدوری سے لے کر سیاست کے وسیع میدانوں تک کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، خواتین کی بھرپور شرکت آپ کو نظر آ جائے گی۔ آئیے آج بات کرتے ہیں برطانیہ میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات کے بعد سامنے آنے والے نتائج کے تناظر میں آج کی خواتین کا معاشرے کی ترقی میں کردار۔ برطانیہ میں حال ہی میں ہاؤس آف کامنز یعنی دارالعوام کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جس میں خواتین ارکان کے تناسب میں اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں 191 خواتین پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئیں، اور اس طرح خواتین کی پارلیمنٹ میں نمائندگی مجموعی اراکین کی تعداد کے تقریباً ایک تہائی کے برابر ہو گئی۔ برطانیہ کی ان حالیہ انتخابات کے بعد اب خواتین پارلیمنٹ کا 29% حصہ ہیں۔ سن 2010 میں ہونے والے انتخابات میں یہ شرح 22% تھی۔ اور یہاں کچھ دلچسپ اعداد و شمار بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک خاتون بھی لبرل ڈیموکریٹ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں۔ پھر اگر برطانیہ کا مقابلہ یورپی کے دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹس میں خواتین کی تعداد کے ساتھ کریں تو صورت کچھ یوں نظر آتی ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد 45% ہے، جبکہ بیلجیم میں یہ شرح 41.3%، آئس لینڈ میں 39.7%، ارجنٹینا میں 36.6% اور بروندی میں 30.5% ہے۔ یورپ میں ایک سوسائٹی ہے، فاسٹ سوسائٹی، جنسی مساوات یا پھر جینڈر اکوالٹی کے لیے یہ مہم چلاتی ہے۔ اس سوسائٹی کی جانب سے برطانوی دارالعوام میں خواتین کی شرکت میں اضافے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سوسائٹی کی سربراہ بیلنڈا فپس کہتی ہیں کہ ہمیں حقیقتاً بے حد خوشی ہوئی ہے کہ ہاؤس آف کامنز یعنی دارالعوام میں خواتین ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مس فپس کے بقول، جب قانون سازی اور فیصلہ سازی میں عورتوں کا حصہ ہو تو بہتر فیصلے سامنے آتے ہیں۔
برطانوی انتخابات میں ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں خواتین کی شرکت کا. ان میں کچھ پاکستانی نژاد برطانوی خواتین بھی شامل ہیں. آئیے کچھ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں. شبانہ محمود، ناز شاہ، نصرت غنی اور یاسمین قریشی. آئیے کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے. پاکستانی نژاد برطانوی نصرت غنی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے انتخاب میں حصہ لے رہی تھیں. ایسٹ سسکس کاؤنٹی میں ولڈن کے انتخابی حلقے سے انتخاب میں حصہ لیا اور ان کے مد مقابل مضبوط امیدوار سولمن کرڈس تھے. کامیاب ہونے والی ایک اور برطانوی رکن پارلیمنٹ تسمینہ احمد شیخ، اسکاٹش نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا. ان کے مد مقابل امیدواروں میں لیبر کے مضبوط امیدوار گارڈن بینک اور اسکاٹش کنزرویٹو کے امیدوار لیوک میٹرک گراہم شامل تھے. تسمینہ شیخ 1970 میں لنڈن ہی میں پیدا ہوئی تھیں. وہ اسکاٹ لینڈ کی معروف کاروباری خاتون اور وکیل ہیں. انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل ہے. ایک اور نام جو سامنے آیا وہ ناز شاہ کا ہے. ناز شاہ نے بریڈ فورڈ میں لیبر کی خاص ہدف کی نشستوں میں سے ایک پر مقابلہ لڑا. ان کے مقابلے میں بریڈ فورڈ ویسٹ کے حلقے سے ریسپیکٹ پارٹی کے منجھے ہوئے سیاستدان اور رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے انتخاب لڑ رہے تھے. ناز شاہ کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے. وہ ایک سماجی کارکن ہیں جنہوں نے 12 برس کی عمر تک سیاست سے باہر رہ کر حقوق کی جنگ لڑی. وہ بریڈ فورڈ مینٹل ہیلتھ کی وائس چیئر اور ذہنی معذوروں کے حقوق کی وکالت کرتی ہیں. برمنگم لیڈی ووڈ کے حلقے سے لیبر پارٹی کی شبانہ محمود نے کامیابی حاصل کی. وہ 2010 میں بھی پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوئی تھیں. اور برطانوی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کی طرف سے یاسمین قریشی بھی بولٹن مانچسٹر سے کامیاب ہوئی. 2010 میں بھی وہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں. عام انتخابات کے نتائج کے اثرات میں سے ایک حیران کن اثر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت برطانیہ کی بڑی سیاسی جماعتوں سوائے ڈیوڈ کیمرون کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے دوسری تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت خواتین نے سنبھال رکھی ہے. تو آج ٹوڈیز وومن کے لیے اتنا ہی. خواتین کہاں کہاں کس کس طرح سے اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں. ٹوڈیز وومن میں آج ہم نے ایک جائزہ پیش کیا برطانیہ میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں خواتین کی مجموعی طور پر کارکردگی کیا رہی. اب اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کراچی میں پرامن شہریوں سے بھری ہوئی بس پر قاتلانہ حملے کی انتہائی سخت الفاظ میں امریکہ نے مذمت کی ہے. بدھ 13 مئی کو کراچی کے علاقے الازہر کے رہائشی کام پر جانے کے لیے ایک گلابی رنگ کی بس میں سوار ہوئے. جیسے ہی بس اپنے معمول کے روٹ پر روانہ ہوئی، 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 افراد نے بس کو روکنے کا اشارہ کیا اور بس کو سڑک پر کھڑا کروا لیا. اس کے بعد یہ تمام 6 افراد بس میں فوری طور پر داخل ہو گئے اور تمام مسافروں کو بے دریغ گولیاں مار کر ہلاک کرنا شروع کر دیا. سب کے سروں کو نشانہ بنایا گیا اور کم از کم 45 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے. تحریک طالبان سے متعلقہ ایک گروپ جند اللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ گروپ ICL کے ساتھ اپنی وفاداری اور تعلق کا دعویٰ کرتا ہے. ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق اسماعیلی فرقے سے ہے. یہ شیعہ فرقے کی ایک شاخ ہے جو آغا خان کو اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے. اسماعیلیوں کا اعتقاد ہے کہ آغا خان کو موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن کی تفسیر کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ پرامن، ترقی پسند اور غیر سیاسی برادری ہے. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مطابق اسماعیلی محب وطن اور پرامن شہری ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے بھلے کے کام کیے ہیں. لیکن انتہا پسندوں کی نظر میں ہر وہ شخص جو ان کے بنائے ہوئے مذہبی نظریے سے اختلاف کرتا ہے یا اس سے کسی حد تک مختلف نظریات رکھتا ہے وہ ملحد ہے. انتہا پسندوں کی نظر میں ان کے طریقے سے اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو وہ واجب القتل ہے. ہم ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے گہری تعزیت اور اظہار افسوس کرتے ہیں. اس المناک حادثے کے موقع پر امریکی عوام، پاکستانی عوام اور اسماعیلی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی دہشت گرد حملے کو آج جس شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں اور متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ امریکہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اس المناک حملے کی تحقیقات کے ذیل میں ہر طرح کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
نواز الدین صدیقی کو سالگرہ پر ملنے والا سب سے بہترین تحفہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
ڈر گیا؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی ڈرتا ہے، پتہ چلتا ہے اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہے، اور جسے زندگی کی پرواہ ہوتی ہے ماں قسم مارنے کا مزہ اسی کو آتا ہے۔
نواز الدین صدیقی 19 مئی 1974 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کی 41 سالہ زندگی میں کسی بھی سالگرہ پر ملنے والا بہترین تحفہ ان کے بیٹے کی پیدائش ہے، جو عین ان کی سالگرہ کے دن پیدا ہوا۔ بیٹے سے 6 سال بڑی ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ 6 برسوں کے بعد انہوں نے بیٹے کی صورت میں اتنی بڑی خوشی پائی ہے۔
ٹریننگ کب سٹارٹ کر سکتے ہیں سر؟
دس از لنچ ٹائم۔
سب لوگ بولتے ہیں کہ آپ سے کوئی امید نہ رکھوں۔ میرا نام اسلم شیخ ہے سر، میں انات ہوں۔ اپنا نام بھی میں نے خود ہی چنا، سب کچھ خود ہی سیکھا، اور یہ بھی خود ہی سیکھ لوں گا۔ بس یہی بولنے کے لیے آیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔
اگر نواز الدین صدیقی کے فلمی کریئر پر نظر ڈالیں تو کئی دوسرے اداکاروں کی طرح انہوں نے بھی سخت جدوجہد کے دن گزارے۔
ہم گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، 2-4 اور مرڈر کیے ہیں، جیل بھی گئے ہیں۔ تم بھی کیا کیا کرتی ہو بتا دو۔
سب سے پہلے وہ 1999 میں فلم سرفروش میں نظر آئے۔ اسی طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے کردار نبھاتے وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش میں لگے رہے۔ آخر ان کی محنت اور لگن کام آئی اور انہیں چند بڑی فلمیں ملی اور ان کے کام کو سراہا گیا۔
تیمور
صاحب،
کرتے کیا ہو؟
بھیک مانگتا ہوں صاحب، بہت ہی غریب آدمی ہوں، کھانے کو بھی پیسہ نہیں۔
نواز الدین نے بلیک فرائیڈے، نیو یارک، پیپلی لائیو، کہانی، گینگز آف واسے پور، گینگز آف واسے پور 2، تلاش اور دا لنچ باکس میں کام کیا اور بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ فلم ناظرین میں بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ انہیں دی لنچ باکس، تلاش، گینگز آف واسے پور اور دیکھ انڈین سرکس کے لیے کئی ایوارڈز ملے۔
میں 15 منٹ تک اپنی سانس روک سکتا ہوں، موت کو چھو کے ٹک سے واپس آ سکتا ہوں۔ ٹینشن نہیں لینے کا، پہنچا دوں گا وہاں تک، واپس آنے تیرے کام۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے جسٹن تھویل. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.